بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر ہم سلسلہ وار گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے وہ اشکالات, وہ فکری ابہامات, وہ مشکلیں جو بالعموم ہماری گفتگو کو سننے کے بعد سامنے آتی ہیں, ہم سب کی خدمت میں براہ راست رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کا ان کی نظر میں کیا حل ہے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلسلہ وار گفتگو آپ سے ہم نے کی کئی موضوعات پہ, اس پر ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں. پہلے سوال سے آغاز کر دیتے ہیں. یہ بتائیے گا, مدرسہ فراہی کا منہاج زیر بحث آیا, بیان کیا آپ نے کہ قرآن مجید ہے, اور جس وقت قرآن مجید پر غور و فکر کے آپ لوگوں کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ نظم قرآن کی بڑی اہمیت سامنے آتی ہے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ مدرسہ فراہی میں نظم قرآن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ نظم صرف سورہ کے اندر کی آیات کا ہے یا ایک سورہ دوسری سورہ کے موضوع سے بھی متعلق.
اس میں پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ مدرسہ فراہی میں قرآن کو اصل کی حیثیت حاصل ہے اور ہم نے اسی پر گفتگو کی ہے. باقی سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سنت کی حیثیت سے جاری کی ہیں وہ ہمارے لیے سنت ہیں, ان پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم منتقل ہوا ہے اور اسے ہمارے ہاں روایات کے ذریعے سے منتقل کیا گیا ہے, اس کو ہم اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں. وہ ذخیرہ فی الجملہ مسند ذخیرہ ہے, اس سے رجوع کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, جس طرح بعد کے اہل علم سے علم حاصل کرتے ہیں. اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے, یہ بات ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کرنے کی صحیح کی ہے. اور اس سلسلے میں اصل بحث بھی یہی تھی کہ اگر کسی ایک مدرسہ فکر کو آپ دیکھیں تو جو چیز اس کے پورے فکر پر اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ اصل کیا ہے. سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, ان میں بنیادی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے. اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں بنیادی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے. وہ میزان ہے, وہ فرقان ہے, وہ قول فیصل ہے, وہ حکم ہے, اور اسی کو ہم پچھلے سلسلہ کتب کے لیے بھی مہمن مانتے ہیں اور اپنے لیے بھی کسوٹی مانتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں جو کچھ بھی علم وجود میں آیا, وجود میں آئے گا, قرآن مجید ہی اس میں فیصلہ کن ہوگا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نظم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جملے الگ الگ نہیں ہیں, ایک باقاعدہ کلام ہے جس کو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کے کسی کلام کو دیکھا جانا چاہیے. یعنی میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ الگ جملے نہیں ہیں جو میں بول رہا ہوں, کلام کر رہا ہوں. یعنی ایک باقاعدہ مدعا کو سامنے رکھ کر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہے, کلام وجود میں آیا ہے. کلام ظاہر ہے کہ سیاق و سباق رکھتا ہے اپنا, تو نظم کی ابتدا اس سیاق و سباق سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید میں صرف کلام ہی نہیں ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے, یعنی میں نے, آپ نے یا کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو صورتوں کی صورت دے دی. یعنی جس طرح سے ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں ابواب قائم کر دیتے ہیں, فصول قائم کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں صورتیں اور صورتوں میں قرآن مجید کو منظم کرنے کا طریقہ اختیار کیا. اب ظاہر ہے کہ صورت اللہ تعالیٰ کی قرار دادہ ہے تو صورت کی کوئی وحدت ہوگی, اس کا کوئی مضمون ہوگا. اس میں ظاہر ہے کسی چیز کو سامنے رکھ کر سورہ بنائی گئی ہے. اس کو سمجھنا, جاننا, یہ تیسرا مرحلہ ہے. یعنی پہلے آپ نے الفاظ کو دیکھا, جملوں کو دیکھا, ان کی تعلیف کو دیکھا, اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق کو دیکھا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو کلام کی صورت میں صادر کیا ہے, پھر سورہ کو دیکھا. اور صورتیں قرآن مجید میں خاص ترتیب سے رکھی گئی ہیں. اس ترتیب کا پورا راز اب واضح ہو گیا ہے. اس سے پہلے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کچھ بڑی صورتیں پہلے رکھ دیں, کچھ متوسط صورتیں درمیان میں رکھ دیں. اس طرح نہیں ہے, بلکہ ایک نہایت غیر معمولی ترتیب دی گئی ہے کہ ان تمام صورتوں کو مسنا مسنا کر کے, جوڑا جوڑا کر کے پیئرز کی صورت میں مرتب کیا گیا ہے. پھر یہ کہ ان کو سات ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ان ابواب میں بھی ایک خاص ترتیب ملحوظ ہے جس میں بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک خاص جگہ تک پہنچتی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب قرآن مجید کو ان سارے مراحل میں دیکھا جائے، اسی کو ہم ایک لفظ نظم قرآن سے ادا کر دیتے ہیں. تو اس میں سورہ کا داخلی نظم، پھر خود سورتوں کا باہمی نظم، اور پھر پورے قرآن کا کتاب کی حیثیت سے نظم، یہ سب چیزیں اسی ترتیب سے اسی طرح زیر بحث آتی ہیں. اور ہمارے ہاں جب بھی کوئی رائے قائم کی جاتی ہے وہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد قائم کی جاتی ہے. اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ انسان کی غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بالکل قطعی ہے.
ٹھیک. اچھا غم صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے آپ جب لفظ کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے جملے کی تالیف کیا ہے، کس مقام پر کیسے وہ استعمال ہوا ہے، کمپوزیشن کیا ہے، سیاق کلام زیر بحث آئے گا، اور پھر سورہ اگر رکھی گئی ہے تو اس کا امور، اس کا موضوع، اس کا مضمون کیا ہے، کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہی ہے. یہ جو گروپس کی آپ نے بات کی اور گروپ میں صورتیں ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ گروپ کے اندر جو صورتیں ہیں ان کے اندر ایک تھیمیٹیکل سگنیفیکینس، ایک معنویت ہے، لیکن پورے کے پورے گروپ کا دوسرے گروپ سے بھی کوئی نظم کے لحاظ سے تعلق بنتا ہے؟
اس میں شبہ نہیں کہ اس میں بھی ایک معنوی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، اور وہ معنوی ترتیب قرآن مجید کے حسن کو واضح کرتی ہے. وہ موضوع پر یا قرآن مجید کی کسی آیت کی تالیف پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی. تاہم اس حسن کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ بجائے خود قرآن سے آپ کے تعلق کا باعث بنتا ہے. اور جب وہ ترتیب سامنے آتی ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کے ساتھ یہ کیوں فرمایا تھا کہ انا علینا جمع ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع و ترتیب کے مرحلے سے گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک دوبارہ قرات کریں گے، اور پھر اس قرات کی آپ کو پیروی کرنی.
ٹھیک. اچھا ایک اور ہم سب سوال اس آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ. جب ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے تشکیل دے دیا، اور ظاہری بات ہے نزولی ترتیب سے مختلف ترتیب ہے، تو اب جو کچھ آیتوں کو ہم نے سمجھنا ہے وہ اس کی داخلی چیزوں سے، لفظ کی اس طرح آپ نے بتایا معاملہ ہے یا سورت کے اندر جو کچھ ہے، تو پھر اس سب میں جو شان نزول کی روایات ہیں وہ پھر کہاں کھڑی ہوتی ہیں؟
شان نزول کی روایات تاریخی روایات ہیں. قرآن مجید اگر کسی موقع پر یہ چاہے گا کہ ہم اس کے پس منظر کو تاریخ میں دیکھیں تو ضرور دیکھیں گے. وہ اگر چاہے گا کہ اس کے پس منظر کو پرانے صحیفوں میں دیکھیں، بائبل ہسٹری میں دیکھیں، عالمی تاریخ میں دیکھیں، عرب کی تاریخ میں دیکھیں، یا جس وقت وہ نازل ہو رہا تھا اس تاریخ میں دیکھیں تو ضرور دیکھیں گے. میں نے اس کے لیے اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے، تاریخ کے پس منظر میں. یعنی قرآن مجید پہلے دن نہیں دیا گیا، ایک لمبی تاریخ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دین کی دعوت کی شریعت کی حکمت کی گزر چکی ہے. اس تاریخ کو سامنے رکھیں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک تاریخ وہ ہے جو خود نزول کے زمانے میں 23 سال کے عرصے میں بنی. قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کے مخاطبین تھے، مخاطبین کی حالتیں مختلف رہیں، وقائع مختلف رہے، وہاں پیش آنے والے حوادث مختلف رہے، وہ ساری چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں. لیکن وہ قرآن آپ کو خود بتاتا ہے کہ یہاں فلاں چیز کو دیکھو، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو نقل بھی کر دیتے ہیں.
ٹھیک. اچھا ہم جب نظم قرآن پہ لوگوں میں ایک چیز پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن کے اندر ایک ہی مضمون کا، ایک ہی الفاظ کی جو ترکیب ہے ان کا بار بار آنا اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نظم ہے، کیونکہ نظم کی رعایت سے تو ایک بات ہو گئی ہے، تو بس آپ اس کو اس کے سیاق اور سباق میں رکھ کے دیکھیں وہ بات ہو گئی. لیکن یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جب ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے تو یہ متفرق موقعوں پر متفرق باتیں اتنی ہیں، ان کو باہمی طور پر رب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟
پھر تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ صورتوں کو نام دیا جاتے، صورتیں بنائی جاتی ہیں، پھر جیسے فردیات کے مجموعے ہوتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اقوال زرین کی کوئی کتاب اگر آپ ترتیب دیں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر قول پر ایک عنوان قائم کر دیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے ابواب کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ ابواب قائم کریں گے تو اقوال زرین کا مجموعہ بھی یہ تقاضا کرے گا کہ اب ان کا باہمی ربط دیکھا جائے، اس لیے کہ وہ کس نے قائم کیا؟ خود مصنف نے. تو اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی ہیں تو پھر صورت کو سورہ کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. جب ایک خاص ترتیب سے رکھی ہیں تو اس ترتیب کو لازماً ملحوظ رکھا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے، ہزار چیزیں ملحوظ رکھیں گے، آیت میں جو الفاظ ہیں وہ جو کچھ ہم سمجھیں گے اس کو قبول کریں گے تو وہ قرآن کی شرح بنے گی، ورنہ رد کر دی جائے گی.
ٹھیک. اچھا ہم صاحب، الفاظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں تو ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہیں، اور آپ جو چاہیں معنی جو ہے وہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں، تو پھر لفظ کیسے فیصلہ کون ہوگا؟ اسی لفظ سے آپ ایک معنی مراد لے رہے ہوں گے، میں دوسرا معنی مراد.
وہ دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں؟ یعنی کم سے کم 4-5 زبانیں تو میں بھی جانتا ہوں، میرے علم میں تو دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں. ہر زبان میں الفاظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. آپ اردو زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ایک جملہ یہ آتا ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے ہماری زمین میں تو چشمہ نکل آیا. اور ایک دوسری عبارت اس کے ساتھ ہی اب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب آنکھوں کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ میں ایک چشمہ خرید ہی لاؤں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک ہی لفظ چشمہ دو معنی میں استعمال ہو گیا؟
بالکل ہو گیا.
دنیا کی ہر زبان میں لفظ الگ الگ معنی میں, بعض اوقات دس دس معنی ہوتے ہیں. کبھی آپ اردو زبان کا کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو وہاں یہ نظر آ جائے گا کہ ایک لفظ ہے دس معنی ہے. لفظ اچھا کے معنی ذرا کبھی دیکھ لیجئے کس طریقے سے لوگوں نے استقصاء کر کے کم سے کم 70 معنی اس کے بنا دیے ہیں. دنیا کی ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. یعنی آپ جملہ دیکھتے ہیں, تعریف دیکھتے ہیں, آپ موقع دیکھتے ہیں, آپ محل دیکھتے ہیں, آپ سیاق سباق دیکھتے ہیں, اس کے بعد متعین ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تو ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ الفاظ کی الگ نوعیت متعین کر کے, الفاظ کی وہ الگ نوعیت بالکل ٹھیک ہے, الفاظ مشترک بھی ہوتے ہیں, محکم بھی ہوتے ہیں, ظاہر بھی ہوتے ہیں, خفی بھی ہوتے ہیں, مشکل بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی یہ الگ نوعیت متعین کر کے بات نہیں شروع کی جاتی, بلکہ جب لفظ کلام کا حصہ بنتے ہیں تو سب کے سب قطعی دلالہ ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا یہ بتائیے گا, ہمارے آثار و روایات کے ذخیرے میں مختلف جب صحابہ سے کوئی بات پوچھی گئی, خود ساتمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے ایک آیت پڑھ کے اس کا جواب دے دیا. اب ہونا تو ہی چاہیے آپ کے اصول پہ کہ آیت کا ایک سیاق ہے, ایک سباق ہے, کوئی نظم کلام کی رعایت سے وہاں بات ہوتی, لیکن ایک قرآن مجید سے آیت اٹھائی گئی اور اس کو ایک منفرد متفرق آیت اور حکم کے طور پہ بیان کر دیا.
دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو عام طور پر تو وہ سیاق و سباق میں جو مفہوم دے رہی ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے, لیکن اگر کسی جگہ ایسا نہیں تو اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. وہ یہ ہے کہ کسی آیت میں ایک اس کے سیاق و سباق لحاظ سے مضمون ہوتا ہے اور ایک بات خود اس آیت سے بھی نکل رہی ہوتی ہے براہ راست, اور یہ میرے کلام میں, آپ کے کلام میں, شاعری میں, ادب میں, ہر جگہ ہوتا ہے. تو اس کی دلیل کے طور پر یا اس کے حوالے کے طور پر وہ پیش کر دی جاتی ہے, اس میں بھی حرج کی کوئی بات نہیں. بس یہ ہے کہ وہ مضمون وہاں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ آپ اس مضمون کو بالکل الٹ کر رکھ دیں اور جو آپ کسی خاص موقع کی بات بیان کر رہے ہیں وہ اس سے مختلف نہیں ہونی چاہیے جس موقع کے لحاظ سے یا محل کے لحاظ سے آیت آئی ہے. اس میں پوری احتیاط برتنی چاہیے.
سلام سے نقطہ نظر آپ نے واضح کیا. ایک اور پہلو بیان کیجئے گا, نظم کلام کے اوپر یا قرآن مجید کے نظم کے اوپر ہمیں مولانا فراہی سے بھی پہلے کتابیں نظر آتی ہیں, مختلف لوگوں نے ان کے اوپر کلام کیا ہے, تو وہ جب کلام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اور جو نظم کلام کا مفہوم آپ لوگ مراد لے رہے ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟
مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ہر آدمی دیانتداری کے ساتھ یہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر میرے سامنے ایک سورہ ہے تو کیا اس کا کوئی موضوع ہے, کیا اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس موضوع کی رعایت سے اپنے اندر کوئی ترتیب رکھتی ہیں, کیا اس میں کوئی سیاق سباق وجود میں آیا ہے. سب لوگ اسی طریقے سے اور اسی اصول پر سمجھتے ہیں, اس لیے کہ نظم کا تصور یہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ تو ہر کلام میں ہوتا ہے. میں جب کسی خط کا مطالعہ کرتا ہوں وہاں بھی مجھے یہ ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی, کہاں پہنچی. ہم عام تحریریں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے, شاعری ادب کا مطالعہ کرتے ہیں, الا یہ کہ کوئی مصنف بتا دے کہ یہ فلاں صنف کی چیز ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی مصنف نے اقوال زرعی کا مجموعہ ترتیب دیا تو میں وہاں پر نظم نہیں تلاش کروں گا. اسی طرح اگر کسی شاعر نے فردیات پر مبنی ایک مجموعہ ترتیب دے دیا ہے, وہ الگ الگ اشعار ہیں, میں وہاں پر بھی نظم تلاش نہیں کروں گا. اسی طرح سے مجھے یہ معلوم ہے کہ ادب میں غزل کی صنف میں یہ ملحوظ نہیں ہوتا کہ وہاں ایک شعر دوسرے شعر کے ساتھ مضمون کے لحاظ سے مربوط ہو, تو وہاں بھی میں نہیں کروں گا. تو جب مصنف بتا دے گا کہ اس کی کتاب کی نوعیت کیا ہے, یا بتائے بغیر بھی دنیا میں جو مسلمہ طریقے ہیں ان کے لحاظ سے واضح ہو جائے گا کہ اس کتاب کی نوعیت یہ ہے, تو پھر ہم اس کتاب کی جو نوعیت طے کر لیں گے اس کے لحاظ ہی سے معاملہ کریں گے. تو یہی طریقہ ہر موقع کے اوپر اور ہر جگہ اختیار کیا جاتا ہے, وہی قرآن میں اختیار کیا جاتا ہے.
ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا بڑا حصہ قانون پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ قانون کے بارے میں چاہتے ہیں کہ دو ٹوک لوگ اس پر عمل کریں. پہلے اللہ کی سنت رہی ہے, جب سیدنا موسیٰ کی قوم کو انہوں نے الواح پہ لکھ کی چیزیں دی تو وہ بلٹ پوائنٹس کی صورت میں ہیں, بالکل متعین نقطے ہیں. ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں زندگی میں جج جب فیصلہ لکھتا ہے تو وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ مثال کے طور پہ نظم کی رعایت سے اس سے جو مفہوم اخذ کریں وہ آپ یہاں لے لیں, بلکہ ٹو دا پوائنٹ کسی قانون پر جب آپ نے عمل درآمد کروانا ہے تو اس کو بالکل پریسیجن کے ساتھ ہونا چاہیے, کسی اور چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ قانون جب دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد فہم کا ایک دخل آئے گا اور ایک عالم بیٹھے گا وہ بتائے گا نہیں اس پس منظر میں ہے اس پس منظر میں؟
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون دینے والا کون ہے؟ اس کائنات کا پروردگار ہے. یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ قانون کس طریقے سے دے. اس نے ایک قانون وہ بھی ہمیں دیا ہے جس کو کسی کتاب میں لکھ کے نہیں دیا, بلکہ اصولی بات اپنی کتاب میں واضح کر دی کہ انبیاء علیہ السلام کی جو شریعت پہلے سے چلی آ رہی ہے, خدا کا پیغمبر بھی اس پر عمل کرے اور تم بھی اس پر عمل کرو.
ٹھیک,
تو وہاں قانون قانون کی حیثیت سے عملی طور پر منتقل ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر چیز الگ الگ ہے, نماز الگ سے سکھا دی گئی, روزہ الگ سے بتا دیا گیا, زکوٰۃ الگ سے بتا دی گئی, حج کے مناسک الگ سے سمجھا دیے گئے, ایسے ہی بعض آداب رسوم ہیں وہ بھی بتا دیے گئے. تو وہاں یہ طریقہ اختیار کیا گیا. قرآن مجید میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو پہلی مرتبہ دی گئی ہیں, بہت تھوڑی چیزیں. یعنی میں گنوا سکتا ہوں چند چیزیں ہیں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے. یعنی اگر قانون کی آیات یا شریعت کی آیات آپ نکالیں تو قرآن مجید کی کچھ 6600 کے قریب آیات بتائی جاتی ہیں, یعنی 6500 سے زیادہ ہی ہیں. تو ان میں کوئی 400-500 آیات ہوں گی بمشکل جن میں قرآن مجید نے قانون بیان کیا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قانون میں بھی جو نئی کوئی بات بیان کی ہے, جیسے مثلا قرآن مجید نے بعض جرائم کی سزائیں بیان کر دی ہیں, چند چیزیں ہیں جو نئی بیان ہوئی ہیں. باقی کا معاملہ کیا ہے؟ باقی کا معاملہ یہ ہے کہ جو سنت پہلے سے جاری تھی, اس سنت کو جب اللہ کے پیغمبر نے آگے جاری کیا, ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے موجود تھی, وہ تو ہمیں براہ راست نہیں ملی. ہمیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے بعد آگے ملنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا جب, تو صورت کیا بنی؟ یعنی اگر اس کی تجدید کر دی ہے اور اس میں کسی خاص اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے موجود چیز کو اسی طریقے سے جاری کر دیا گیا ہے, یا اگر اس میں کوئی معاملہ کیا بھی گیا تو وہ کوئی نیا معاملہ ہے, تو وہاں تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا. لیکن اگر اس میں بدعت داخل ہو گئی ہیں, اس میں بہت سی غلطیاں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں, اور پھر وہ چیز بھی ایسی ہے کہ اس کو آپ ایک بار بتا دیں تو سب کو معلوم نہیں ہو جائے گا, بلکہ وہ کبھی کبھار کے معاملات ہیں, تو قرآن مجید ہی نے سب چیزوں کی اصلاح کی ہے. تو اس طرح قانون پہلی مرتبہ زیر بحث نہیں آیا, یعنی ابتدان زیر بحث نہیں آیا, بلکہ جو قانون انبیاء علیہ السلام کا جاری تھا یا رسول اللہ نے اس کو جاری کر دیا, اس پر باقاعدہ پھر بحث ہوئی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس کو چند مثالوں سے سمجھ لیجئے.
جی,
طلاق کا طریقہ پہلے سے عربوں میں جاری تھا. انبیاء علیہ السلام کے یہاں ہمیشہ سے علیحدگی کا ایک طریقہ رہا ہے. عربوں کے ہاں بھی طلاق کے کم و بیش وہی قوانین تھے جو اب ہم دیکھتے ہیں, لیکن جس طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے فہم نے کچھ سے کچھ معاملے کو بنا لیا ہے, یعنی طلاق کے معاملے میں غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اب اس کی اصلاح آپ کریں گے. طلاق کوئی روزمرہ کی چیز نہیں ہے. آپ کو کبھی پیش آ گیا معاملہ, مجھے کبھی پیش آ گیا معاملہ, تو اس میں قرآن مجید نے یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دیں, بلکہ وہ ساری اصلاح قرآن نے خود کی ہے اور دو مرحلوں میں کی ہے. یعنی پہلے سورہ طلاق میں بالاجمال کی, اس کے بعد بقرہ میں یا بعض دوسرے مقامات پر پھر اس کی تفصیلات واضح کی ہیں. تو یہ تو کسی کتاب ہی میں ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اس طریقے سے تو پھر تو بات لوگوں پر واضح ہی نہیں ہوگی. کیونکہ اب صورتحال کیا ہے؟ اب قانون دینے کا مرحلہ نہیں ہے, اب قانون کی وضاحت, اس کی شرح, اس پر پیدا ہونے والے اشکالات, اس کے فروع کے ساتھ اس کا تعلق دستیاب زیر بحث آ گئی ہیں. تو اس کو ایسے ہی زیر بحث آنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں اور بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں. یہ پتہ چلا ہے کہ قانون کو سمجھا کیسے جاتا ہے, یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کا فروع سے تعلق کیسے پیدا کیا جاتا ہے, یہ واضح ہوا ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی چیز شارع نہیں بیان کرتا تو اس خلا کو پورا کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے. تو ایسی 10 چیزیں ہیں جو قرآن کے اس اسلوب میں بیان کرنے ہی سے سمجھ میں آئی ہیں, ورنہ تو ہمارے ہاں جتنا بھی فقہا کا کام ہے اس کی کوئی بنیادی نہ ہوتی. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے طریقے سے سکھایا ہے کہ ہم اس کے دین پر غور کیسے کریں. گویا غور کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا اپنا سکھایا ہوا ہے اور جگہ جگہ اس کی مثالیں پیش کی جا سکتی.
ٹھیک, یعنی وہاں پر صرف پیش نظر یہ نہیں کہ قانون دے دیا, بلکہ جو آپ نے پہلو بتائے اس میں ایک اور پہلو بیان صاحب کہ قانون کو, اور جب قانون ہم چیز بیان کرتے ہیں ظاہری بات ہے میراث کا قانون بیان ہوا ہے تو اس میں ریشوز ہیں, وہ عام طور پر ایک بالکل سیدھے کاغذ پہ آپ 1-2-3 بلٹ پوائنٹس, لیکن اس کو ایک ادبی آہنگ, ایک زبان کی جس کو آپ کہتے ہیں پیرہن, اور پھر اس کے اندر موسیقیت, روانی, قوافی, اس میں بیان کرنا بھی تو ایک کتاب کا معجزہ سامنے آ گیا.
یہ تو اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کا, یعنی اور قانون بھی بیان ہوا ہے تو اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, جو ادبی اسالیب ملحوظ رکھے گئے ہیں, جس طرح اسے سیاق سباق سے مربوط کیا گیا ہے, جس طرح اس میں وہ مواقع رکھے گئے ہیں جو محل تدبر بنا دیں اس کو, وہ تو آپ گھنٹوں بیان کرتے رہیں. قرآن مجید کا عجیب معجزہ ہے, یعنی قرآن مجید جب یہ کہتا ہے بعض موقعوں پر کہ قرآن اپنے قرآن ہونے پر خود گواہ ہے, تو اس کے 10 پہلو ہیں. اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ حیرت انگیز چیز سامنے آتی ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو, یعنی یہ قرآن مجید تو ایک عجائب خانہ ہے علم کا, فکر کا, دلالت کا, چیزوں کے فہم کا, تربیت کا. یہ کمال کی کتاب ہے, یہ کتاب از آسمان دیگر است.
ٹھیک ہے سر, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجیے گا, جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہی اپنے بعض مقامات کے دوسرے مقامات سے وضاحت کر دیتا ہے, القرآن یفسر بعض و بعض, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب نظم میں ہم نے آیت پہ رہنا ہے, سیاق پہ رہنا ہے, سورہ پہ رہنا ہے, تو پھر ایک آیت کو سمجھنے کے لیے باقی قرآن کی طرف التفات کیوں ضروری ہے؟
اس میں دسیوں چیزیں ہیں جو اسی طرح واضح ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم غور کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کے بارے میں, وہاں ایک لفظ ہے ایک خاص پہلو سے استعمال ہو گیا, ساتھ لغت تو نہیں آپ کے ہاتھ میں پکڑایا گیا, تو اب اس لفظ کو اس خاص پہلو سے سمجھنے کے لیے آپ کو تدبر کرنا ہے. تو اس تدبر کی رہنمائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ یا آپ جب مختلف جگہوں پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی, یعنی اس میں یہ پہلو ہے, اس میں وہ پہلو ہے, اس طرف سے نگاہ کرنی چاہیے, ادھر سے دیکھنا چاہیے, اس طرح سمجھنا چاہیے. تو یہ ایک پہلو ہوا. اسی طرح لفظ کے بعد جملہ بننا ہے. اب جملے کی تعلیف میں ایک خاص ندرت, خاص اعجاز ہوگا. اس ندرت اور اعجاز کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو آپ کلام کا حسن نہیں سمجھ سکیں گے. تو مختلف جگہوں پر وہ جملے کی تعلیف میں معمولی تبدیلیاں ہو جائیں گی,
جیسے میزان فرقان والی بات,
جیسے میزان اور فرقان میں ہوا. اب وہ اتنے پہلوؤں سے وہ تبدیلیاں ہو جائیں گی کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کا ایک ذوق بن جائے گا کہ یہ بات ایسے آئے گی تو اس کا مدعا یہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ اصل میں جا کے لا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس طرف آپ کی توجہ ہی نہ ہوتی جس کو قرآن نے اس طرح آپ کو متوجہ کر دی. کوئی بیٹھ کے تو نہیں بتائے گا نا کہ یہ لفظ کو ایسے دیکھیے, تالیف جملہ کو اس طرح دیکھیے. تو قرآن اس تصریف کے ذریعے سے اس ایسے دیکھیے کو نمایاں کرتا ہے.
اچھا,
تاکہ آپ تدبر کریں, بار بار دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جائے. اسی طرح سیاق سباق کو دیکھنا ہے, نظم کو دیکھنا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اس جانب, تو کسی دوسری جگہ وہی بات جب وہ بیان کرے گا تو وہاں پر اس زاویے سے بیان کر دے گا کہ ادھر توجہ ہو جائے گی. اب دیکھیے نا, مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا کہ کان الناس امتم واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے, ان کا دین ایک ہی تھا. لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ آگے کچھ نہیں کہا. فبعث اللہ النبیین, تو اللہ نے نبی بھیجے. یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے یا ان کا ایک ہی دین تھا, تو اگلی بات کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ دیکھیں سورہ توبہ میں جب یہی مضمون آیا ہے تو وہاں پر واضح کر دیا ہے کہ پھر لوگوں میں اختلاف ہوا. تو اس طریقے سے جو قرآن کے اعجاز کے پہلو ہیں وہ دوسرے مقامات پر اس طرح واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید اپنی زبان کا ایک بہت بڑا نمونہ بن جاتا ہے, یعنی اس نے الفاظ کیسے استعمال کیے ہیں, الفاظ کو اٹھا کر بلند کیسے کر دیا ہے, کسی چیز کو کس طرح اپنے عرف میں تبدیل کر دیا ہے, کوئی چیز کس طرح ایک اصطلاح بن کے سامنے آ گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ قرآن کے اس اسلوب کی وجہ سے سامنے آتی ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے جو لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں وہ ایک سرسری مطالعے سے کہ قرآن مجید میں تکرار ہے. قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کی تکرار ہوئی.
اچھا,
وہ اصل میں ہر جگہ معمولی فرق کے ساتھ یا بڑے فرق کے ساتھ ایک مختلف سیاق و سباق میں مختلف مضمون کو مربوط کرتی ہوئی آتی ہے. تو اس کے اوپر جب تدبر آپ کرتے ہیں تو یہ اعجاز اور اعجاز دونوں واضح ہوتے ہیں.
اچھا, ہم سے ایک اور ضمنی پہلو میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ, ہم نے دیکھا ہماری امت کے اندر ظاہری بات ہے جس طرح مدرسہ فرحی نے ایک منہاج بنایا قرآن مجید کو اور پھر اصول وضع کی, اس میں نظم ایک شاکلید اور سرشتے کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن بہت بڑے پیمانے پر مفسرین نے ترجمے کیے, تفاسیر لکھیں, لوگوں کو قرآن مجید پہنچایا اور اس میں اس رعایت کو ملحوظ نہیں رکھا. اس کے باوجود لوگوں نے قرآن مجید سے نہ صرف یہ کہ تذکیر حاصل کی یا دھیانی حاصل کی, اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنایا. تو نظم کے بغیر بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہدایت لے لیتے ہیں؟
میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ لوگوں نے ملحوظ نہیں رکھا. وہ کون سا مفسر ہے کہ جس نے سیاق سباق کی رعایت نہیں کی؟ یعنی لوگ بیان کرتے ہیں اپنے طور پر, آپ کو ان کے فہم سے اختلاف ہوتا ہے اور آپ جس سطح تک اس کو لے جاتے ہیں جس طرح کہ میں نے اس کے مدارج بیان کیے اس کا اہتمام عام طور پر لوگوں نے نہیں کیا ہے. اس سب کے باوصف وہ اللہ کی کتاب ہے. ایک جملہ بھی آپ اٹھا لیں گے تو اس کے اندر ایک جہان معنی موجود ہے. پھر جو دین کی مجموعی ہدایت ہے وہ تو ہمارے ہاں ایک ایسی روایت بن چکی ہے کہ اس میں کسی کتاب کی ضرورت بھی حقیقت ہے باقی نہیں رہتی. یعنی یہ بات کہ ہمیں توحید کو ماننا ہے, ہمیں مات کو ماننا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمان امت میں اس طریقے سے جاری و ساری ہوئی ہیں اور اس طرح ہمارے ہاں ایک متواتر علم بنی ہے اور اس پر اس نوعیت کا اجماع ہوا ہے علم کا کہ وہ بجائے خود لوگوں کے لیے, یعنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اب ہوتا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی, کسی غلط تعبیر نے بات الجھا دی. عام لوگوں کو تو زیادہ اس سے تعلق نہیں ہوتا لیکن علم کی دنیا میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو ہمارے پاس وہ اللہ کی رحمت موجود ہے کہ ہم اس کی مراجعت کرتے ہیں تو وہ کتاب ہمارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہمارے لیے وہ کسوٹی فراہم کر دیتی ہے کہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے. باقی جہاں تک ہمارے اہل علم کا تعلق ہے, سب نے خدمات انجام دی ہیں, سب نے غیر معمولی طور پر ایک روایت علم کی قائم کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکتے اگر یہ علم موجود نہ ہوتا. اس علم نے حقیقت میں قرآن سے متعلق جو کچھ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوا, صحابہ سے ملا, بعد کے علماء نے سوچا, اس سب کو محفوظ کیا ہے. اور یہی ہمارا وہ ماضی ہے کہ جس کے اندر اتر کر جب تک آپ کھڑے نہ ہوں آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے.
نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا. ہم سب نظم قرآن کے حوالے سے متفرق سوالات سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان کیجیے گا, قرآن مجید کی ابتدا ہی میں آتا ہے وبالآخرت ہم یوقنون, اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے اہل ایمان سے کہ ان کے دل میں آخرت ایک یقین کی جگہ پر کھڑا ہو جائے, پورا کا پورا تصور. مختلف انبیاء کی داستان خود قرآن میں آتی ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطالبے کی. سیدنا ابراہیم کا واقعہ تو خود بہت وضاحت سے آیا ہے. تو یہ جو عام آدمیوں سے اللہ کا مطالبہ ہے, پیغمبروں نے تو اس سے آگے بڑھ کے یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کئی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھایا جن سے ہم اٹھانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے.
اس لیے کہ انہوں نے شہادت دینی ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خبر ملی ہے وہ پیغمبروں ہی سے ملی ہے. بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو علم دے کر بھیجا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم بھی ہے, وہ اخلاقیات کا علم بھی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس علم کی مراجعت کرتے ہیں تو اس میں دو مسئلے پیش آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اذعان ہو جاتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں, کسی کے بنائے ہوئے ہیں. یعنی اس میں تو کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا, یہ ایک وجودی حقیقت ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ گویا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے. بحث یہ ہوتی ہے کہ پھر اگر میں مخلوق ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے عقلی استدلال ہے. یعنی جس طریقے سے آپ نے ایک چیز کو حواس سے دیکھا یا ایک وجودی حقیقت کے طور پر پایا اور پھر بحث و نظر کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ میرا تو خالق ہونا چاہیے. خالق کون ہے یہ عقل نہیں پہنچاتی. یعنی جو ہمیں اندر ہدایت دی گئی ہے وہ یہاں کھڑا کر دیتی ہے ہمیں لا کے. اس کے لیے خبر کی ضرورت تھی, تو وہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی. یہ خبر جن کو لے کر آنی ہے وہ اگر کسی تذبذب میں مبتلا ہوں گے تو کیا خبر دیں گے؟ تو ان کے لیے وہ چیز مشاہدہ بھی بنائی جاتی ہے, ان کو اللہ اپنی آیات بھی دکھاتا ہے. وہ اگر اس طرح کا کوئی مطالبہ کریں تو جس حد تک اس کی حکمت کے تحت پورا کرنا ممکن ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. چنانچہ سیدنا موسیٰ نے کیا تو اس کو بھی ایک درجے تک پورا کر دیا گیا. ان کی قوم کے لوگوں نے کیا تو اسے بھی ایک درجے تک ان کے ساتھ کھڑا کر کے پورا کیا گیا. سیدنا ابراہیم نے کیا تو ایک درجے تک اس کو بھی پورا کیا گیا. آخری درجے میں کشف حجاب تو انبیاء کے لیے بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک درجے تک بہرحال ان کو بہت سے مشاہدات کرائے جاتے ہیں. یہ رویا میں بھی کرائے جاتے ہیں, یہ بیداری میں بھی کرائے جاتے ہیں. اور اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے اس کی شہادت دے سکیں. اگر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مشاہدے کا بندوبست کر دینا ہوتا تو پھر تو سارا ہی امتحان ختم ہو جاتا. تو ان کو چونکہ اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو کچھ مشاہدات ان کو کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ جس چیز پر گواہی دے رہے ہیں اس کو خود دیکھنے والے بن کر گواہی دیں, ان کی وہ گواہی عینی گواہی بن جائے.
ٹھیک. اچھا پیغام صاحب, وہ جو اصل اصول ہے پورے دین میں, قرآن مجید میں زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ اختیار کی بنیاد پر لوگوں کو آزماتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ جنت دیتا ہے, تو یہاں پر تو جو ارادہ اختیار تھا اس سے بات آگے بڑھ گئی نا. ایک طرح سے آپ کو جو ایک عام آدمی کو یا ہم لوگوں کو مثال کے طور پہ جو امتحان درپیش ہے کہ ہم نے استنباط کرنا ہے, کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے, آفاق و انفس کو دیکھنا ہے, انبیاء کی روایت کو دیکھنا ہے, اور پھر تو وہاں پر تو پھر جو نتیجہ ملے گا جنت کے طور پہ انبیاء کو تو وہ تو پھر کم امتحان سے گزرے سے ہم گزریں گے.
وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ان کے امتحان کے لیے جو ان پر افتاد آتی ہے وہ بھی بڑی غیر معمولی ہوتی ہے, جو آزمائشیں انہیں پیش آتی ہیں وہ بھی بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جب مشن کے طور پر بیان کیا ہے کہ وہ کس منصب پر فائز کر دیے جاتے ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے بس درخواست ہی کرتا ہے کہ پروردگار ہم اس منصب کے لیے یا اس کی ساتھ دینے کے لیے بھی منتخب ہوتے تو کس طرح پورے ہوتے.
بیٹے اور بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے,
وہ معاملات بہت غیر معمولی ہیں. خود قرآن مجید نے صحابہ کرام کے لیے جو چیزیں بیان کی ہیں اس لیے کہ ان کو پیغمبر کی معیت نصیب ہوئی ہے جو ہمیں نہیں ہوئی, تو اس میں اللہ تعالیٰ امتحان میں پورے عدل کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کے امتحانات بہت سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں کسی آزمائش میں اللہ مبتلا نہ کرے. ان کا زمانہ, وہ کس موقع پر آتے ہیں, کیا ذمہ داری انہیں دی جاتی ہے, کیا شہادت انہیں دینی ہوتی ہے, کن مراحل سے وہ گزرتے ہیں, کیا کیا مار کے انہیں انجام دینا پڑتے ہیں, ان میں سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہم سے نہیں کیا گیا. تو وہ ان کا معاملہ ہے, ان کے مراتب جس طرح کے ہیں ان کے امتحان بھی اسی طرح.
آپ سے نقطہ نظر آپ نے واضح کیا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان فرمائیے گا, آپ نے کئی جگہوں پر لوگوں کو درس دی, تعلیم دی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا عائد کردہ ٹیکس ہے اور شریعت نے اس کی جو شرح ہیں وہ مقرر کر دی ہیں, اس میں لوگوں سے ان کی رضامندی کے بغیر اس سے زائد کوئی رقم نہیں لی جا سکتی. جب آپ کہتے ہیں لوگوں کی رضامندی کے بغیر تو اس سے کیا مراد ہے کہ ہر آدمی سے جا کے پوچھے گی گورنمنٹ کہ جی میں اب 2.5% یا 5%, 10%, اس سے زیادہ لے رہی ہوں, اس کا طریقہ کیا ہو؟
زکوٰۃ تو اللہ نے خود بیان کر دی, آیت کر دی اور بتا دیا کہ یہ حکومت کا حق ہے. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں وہ حقیقت میں کیا چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کماؤں گا اور آپ میری کمائی سے بالجبر مجھ سے لیں گے. اگر عام حالات میں یہ بات کی جائے تو یہ ڈاکہ ہے, لیکن چونکہ حکومت ہماری ضرورتوں کے لیے قائم کی گئی ہے, ہم نے اپنی ضرورت کے تحت اس نظم کو قبول کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو قانون ضابطے ہمیں دیے ہیں اور ہماری فطرت میں ودیت کیے ہیں ان کی روح سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم خوش دلی سے کنٹریبیوٹ کرتے جس طرح کے ڈونیٹ کرتے ہیں, لیکن حکومت کا نظم تو نہیں چلتا محض ڈونیشن پر, تو لازم ہوا کہ اس میں کچھ رقم لوگوں پر عائد کر دی جائے. کون عائد کرے؟ حکمران کریں تو بڑا ظلم وجود میں آ جاتا ہے, اس وقت بھی آتا ہے. اس میں بعض اوقات جو ٹیکس لوگوں پر لگائے جاتے ہیں وہ پوری معیشت کو درہم برہم کر دیتے ہیں. اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں, ان کی شرح کیا ہونی چاہیے, اوپر ہونی چاہیے, نیچے ہونی چاہیے, کس پر لگنا چاہیے, کہیں نہیں لگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی, اور یہ معاملہ چونکہ انسانوں کے کمائے ہوئے مال کو بالجبر لینے کا تھا, اس لیے یہ محض انتظامی تدبیر نہیں تھی, یہ ایک اخلاقی مسئلہ تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور اپنی طرف سے مقرر کر دیا کہ یہ لینا ہے, یہ عام حالات میں ہوگا. اس دنیا میں ریاست کا نظم جب بھی قائم کیا جاتا ہے تو حالات ہمیشہ معمول پر نہیں رہتے, اس میں ایمرجنسی کے مواقع آ جاتے ہیں, جنگیں ہو جاتی ہیں, حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے ملک پاکستان میں ایک عظیم سیلاب آ گیا ہے. اس سیلاب کے نتیجے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 16 ارب سے زیادہ کی رقم ہمیں چاہیے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 ارب سے زیادہ کا ہمارا نقصان ہوا ہے. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے, اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معمول کے حالات ہیں. اس طرح کی صورت جب پیدا ہو گئی ہے تو خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ٹیکس ہی لے رہے ہیں؟ دنیا بھر کو جا کے بتا رہے ہیں, دنیا آپ کی مدد کے لیے آ رہی ہے. تو اس طرح کے بہت سے مواقع آ سکتے ہیں, چنانچہ اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے اور ہونی چاہیے کہ لوگوں کی رضامندی سے اگر کسی وقت زکوٰۃ کافی نہ ہو, اور پھر یہ سمجھ لیں کہ محض زکوٰۃ نہیں ہے, یعنی ساری زمین اور زمین کے خزائن, وہ یہ واضح ہے بالکل کہ وہ ریاستی سے متعلق ہے اور وہ جس طرح چاہیں ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ سے زائد اگر کسی وقت ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر لوگوں کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. اس لیے کہ اگر لوگوں کی رضامندی کے بغیر ایمرجنسی میں بھی آپ کو لینے کا اختیار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر جبر کا دروازہ کھول دیا گیا. لوگوں کی رضامندی کیسے حاصل کرنی ہے؟ براہ راست بھی ہو سکتی ہے, لوگوں کی رضامندی ان کے نمائندوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. ان طریقوں کا فیصلہ بھی کس نے کرنا ہے؟ ان لوگوں نے کرنا ہے جن کی رضامندی ضروری ہے. تو یہ اصول ہے, کیونکہ ایمرجنسی کی گنجائش اگر نہیں رکھیں گے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سارا دین ہمیں دے دیتے, نہ اس میں اضطرار کی گنجائش ہوتی, نہ اس میں کوئی استثناء ہوتا, نہ میرے اور آپ کے لیے کوئی رخصت ہوتی. تو یہ سب چیزیں وہاں رکھنا پڑی نا. عبادات تک کے بارے میں بتایا گیا کہ اس اصول پر وہاں رخصت ہو جائے گی, پھر رخصت کے مدارج بتائے گئے کہ اس طرح ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھا سکتے ہو. اسی طرح حرمتیں, یعنی حرمتیں ظاہر ہے کہ اخلاقی بھی ہو سکتی ہیں, کھانے پینے کی بھی ہو سکتی ہیں, ان میں اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو کیا کیا جائے. تو اضطرار کا قانون بیان کیا باقاعدہ اور ہر جگہ بیان کیا, اور اس اضطرار کے قانونی پر فقہ فیصلے کرتی ہے یا ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کسی موقع پر. تو یہ اصل میں اضطرار کے اصول ہوتے ہیں جن میں پھر بتانا پڑتا ہے کیا کیا جائے. تو کیا کیا جائے, اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی رضامندی حاصل کی جائے. لوگوں کی رضامندی کیسے حاصل کرنی ہے, اس کے لیے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. باقی تمام قوانین جس طرح لوگوں کی مرضی سے بنتے ہیں اسی طرح یہ قانون بھی بنے.
لوگ اگر یہ کہیں کہ جی ہمارے ریپرزینٹیٹو اگر یہ کہہ دیں پارلیمنٹ میں کہ آپ کو ٹیکس عائد کریں اور کوئی بل پاس ہو جائے تو ہم بھی راضی ہیں, تو پھر چیخو گا.
ظاہر ہے اگر لوگ کہہ دیں, لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اگر حقیقی معنی میں تعلیم دی جائے تو پھر وہ اصرار کیا کریں گے. ان میں شعور پیدا ہوا تو وہ اصرار کریں گے کہ مختلف پارٹیاں پہلے بتائیں ہم کو ووٹ لینے سے پہلے کہ آپ ٹیکسیشن کے لیے کیا کریں گے, اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, پھر اختیار گویا اس طرح لوگوں کی طرف سے مل جائے گا. تو اس کی 10 صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں, لیکن اصول وہی ہے کہ یہ اختیار لوگوں کو دینا ہے.
ٹھیک, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجئے گا کہ یہ دفعہ آپ سے اس پر گفتگو ہوئی, آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے اللہ کی امان میں ہوتے ہیں, رسول کوئی ان کو قتل نہیں کر سکتا اور ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی. اس آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, آپ پر جادو ہوا اور اسی طرح سے غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. اگر رسول خدا کی امان میں ہوتے ہیں تو ان دو موقعوں پر رسول کے اوپر ضرر کیسے واقع ہو؟
پہلی بات کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, جادو کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک رائی ہوتی ہے جس کو راوی حضرات پربت بنا دیتے ہیں, اور پھر بات بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ ناقابل حل معمہ بن جاتی ہے. تو کوشش کی گئی, چنانچہ اس کوشش کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سفر میں, میں نے تو واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو معوذتین ہیں, یہ رسول اللہ جب ہجرت کر رہے ہیں تو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں, اور اس میں آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ اب آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں یہود ہیں, اور یہود کی دشمنی نسلوں کی دشمنی ہے, یعنی صدیوں کی دشمنی ہے. اس وجہ سے اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ وہ ہر بار کریں گے, اور اس میں حاسدانہ وار بھی ہوں گے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے وار کرنے کے لیے انسان کو قوتیں صلاحیتیں دی ہیں ان کا ظہور بھی ہوگا, اور اسی طرح نفسی علوم کے ماہرین بھی ان کے ہاں بہت رہے ہیں. خود قرآن نے اس کی پوری تفصیل سنائی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں تو سیدنا سلیمان کے زمانے سے بڑا شیو رہا ہے نفسی علوم کا. تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ آپ اللہ سے دعا کریں. اس طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ کس کس نوعیت کا حملہ آگے ہونے والا ہے. چنانچہ اس طرح کے حملے ہوئے, اور چونکہ اللہ کی پناہ میں تھے, حضور یہ دعائیں کرتے تھے, اس لیے الحمدللہ کوئی اثرات نہیں ہوئے اس طرح کے. کوئی چھوٹی موٹی سرگرانی کی کیفیت کسی وقت ہو گئی ہو تو الگ بات ہے, باقی جو تفصیلات اس کی بیان کی جاتی ہیں وہ تو اللہ کے پیغمبر کو رجل مسحور بنا دیتی ہیں. اور قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے کہ کوئی پیغمبر نہ شاعر ہو سکتا ہے. یہ بات قرآن مجید نے اصول میں بیان کر دی ہے, اس لیے کہ شاعری تخیل کی کار فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ یہ صلاحیت بھی موجود ہو ان کے پیغمبر میں تاکہ دین میں تخیل کی آمیزش نہ ہو جائے کسی درجے میں. وہی آنی ہے اور یہاں آ کر اسی فیکلٹی کو استعمال کرنا ہے پیغمبر کو پیغام دینے کے لیے جہاں سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ما لمنہ الشعر وما ینبغی لہ, معیار بنا دیا. کوئی آدمی شاعری کرتا نظر آئے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ایک تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شاعر نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ کوئی پیغمبر مجنون نہیں ہو سکتا, اس پر کوئی جنات کا اثر ہو جائے یا اس طرح کی چیز. عرب عام طور پر اسی معنی میں اس کو بولتے تھے, اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اور اسی طرح وہ رجل مسحور نہیں ہو سکتا, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر کوئی جادو کر دے, کیونکہ جادو کے اثرات نفس پر ہوتے ہیں. اور یہاں پھر عرض کر دوں کہ وہ نفسی تو ہے کہ جو محبت بنتا ہے وہی کا پیغمبر کا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں قرآن نے واضح کر دی ہیں, چنانچہ اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. روایتوں میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں اسی طرح رائی پربت ہو جاتی ہے. قرآن مجید کے ان سری نصوص کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی امکان نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی جنگ میں یا کسی موقع پر چلتے ہوئے کوئی بیماری آ گئی یا چوٹ لگ گئی یا کوئی حملہ ہو گیا اس نوعیت کا، تو اس کی نفی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نبوت میں قادے چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں، لیکن دنیا میں امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر کو لوہے کا بنا دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے۔
اچھا ہم سے قرآن مجید نے سورہ ایک سورہ کے اندر غزوہ احد کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بھائی افائم ماتا و قتلا انقلب تم علی اعقابکم، تو وہاں پر تو اس امکان کو مان لیا گیا ہے کہ اگر رسول یہاں شہید ہو جاتے تو کیا تم پیٹ پھیر کے یہاں سے چلے جاتے، تو اب تو مشن بھی جاری ہے سب کچھ ہے، تو پھر قرآن کیسے امکان کو مان رہا ہے؟
ظاہر قرآن نے دونوں باتیں بالکل الگ الگ بیان کر دی ہیں، یہ کہ یہاں تک موت کا تعلق ہے تو کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، پیغمبر کو کوئی قتل بھی کر سکتا ہے، ان پر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ دوسری جگہ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، تو قرآن میں کوئی تضاد تو نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم نے بیان کر دیا کہ پیغمبر کو ایک مشن دیا جاتا ہے، جب تک وہ مشن کو پایہ تکمیل نہیں پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جب مشن مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، مشن مکمل ہو گیا اب اللہ کی طرف رجوع کریں، اس میں بیماری بھی آ سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔
ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ ہم سب ہمارے ہاں نکاح کی جو تقریب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید دین نے مقرر کر دی ہے، ایک مولوی صاحب آئیں گے وہ خطبہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ گواہوں کے اندر بھی مرد ہوں گے مسلمان ہوں گے اور وہ دو ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ اس میں شریعت کیا ہے؟
یہ تو فقہ ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت فرماتے ہیں یا کوئی قانون دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک پروسیجر بناتے ہیں، وہ ہمیشہ عام انسانوں ہی کو بنانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے لیے انسانوں کو بہت علم عقل عطا فرمایا گیا ہے، تو یہ سارا وہ پروسیجر ہے جو اختیار کیا جاتا ہے، ورنہ اصلاً نکاح کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ علانیہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے، یہ دونوں آج کے بعد سے میاں بیوی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علانیہ ایجاب و قبول کے نتیجے میں ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں ایک بات طے کر دی گئی ہے، وہ ہمارے دین میں طے کی گئی ہے، وہ اس رشتے کے لیے اللہ کا قانون ہے، اور وہ یہ کہ مرد کو مالی ذمہ داری اٹھانی ہے، چنانچہ جگہ جگہ آپ دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، یعنی تم پہلے بتاؤ یہ کہ تم مالی ذمہ داری اٹھا رہے ہو، اخراجات تمہارے ذمے ہیں، عورت کے بھی اور اس کی اولاد کے بھی۔ یہ بات میں یہاں واضح کر دوں کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورتوں کو کوئی معاشی جدوجہد کرنے سے روکا جا رہا ہے، کریں کاروبار، کریں ملازمت، کریں جو جی چاہے کریں، لیکن شادی بیاہ کے تعلق میں ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ذمہ داری مرد کو اٹھانی چاہیے، تو اس کا پھر اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا مرد نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، اس کے لیے مہر کو ایک علامت کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے مہر کا اعلان کر دیا، آپ نے ایجاب و قبول کر لیا، بس نکاح یہی ہے۔ اس موقع پر یہ جو نصیحت کی چند باتیں کہی جاتی ہیں اس کو خطبہ کہتے ہیں، وہ کوئی لازم نہیں ہے، اچھی بات ہے، یعنی یہ ایک بڑی عمدہ سنت ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے، اگر اس موقع پر اس طرح سے کوئی نصیحت کی جائے تو ایک بڑا فیصلہ ہے، کوئی بزرگ کرے گا، والد کرے گا، یا کوئی صاحب علم آدمی کو بلا لیا آپ نے، تو اس سے خیر ہوگی، برکت پیدا ہوگی، اس سے لوگوں کو توجہ ہوگی کہ وہ ایک بڑا ذمہ دارانہ فیصلہ کر رہے ہیں، بڑی خیر برکت کی بات ہے۔ باقی چیزیں بھی جتنی پروسیجر میں طے کی گئی ہیں میرے خیال میں بڑی مستحسن ہیں، اور عام حالات میں ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن اصلا نکاح یہی ہے جو میں نے بیان کرتا ہوں۔
اور گواہوں میں کیا مرد کے بجائے عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں؟
سب بن سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی،
کہا جاتا ہے ایک مرد ہو اور پھر دو عورتیں گواہ بنیں،
اس کا کوئی تعلق نکاح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو مالی لین دین کے معاملات کے ساتھ ہے، جن میں کل کوئی اس طرح کی چیز پیش آ سکتی ہے، اور اس میں بھی عورتوں کی اس وقت کی صورتحال کو ملحوظ رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے۔ اب عورتوں کی صورتحال بھی بہت حد تک تبدیل ہو گئی ہے، وہ پڑھ لکھ بھی گئی ہیں، وکیل بن رہی ہیں، استاد بن رہی ہیں، اس لیے اس طرح کی کسی پابندی کی ضرورت نہیں، یہ سب میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے۔
ناظرین، متفرق سوالات کی نشست تھی، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال اٹھتا ہے ای میل ایڈریس یہاں نیچے موجود ہے، آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔